بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء کی ہے یہ آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم کو اللہ تعالی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو, اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کرو, ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل سے کرو, عدل سے فیصلہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے, بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب دیکھتے ہیں. تو یہ حقوق کے بارے میں بالکل صاف ہے کہ یہ حقوق العباد کے بارے میں یہ آیت ہے, اور حقوق العباد کے بارے میں ہمارے دیندار حضرات ہم لوگ بڑی گردن. پچھلی مرتبہ بھی اسی بارے میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے حقوق العباد بہت اہم ہے, اس میں اصول ہے کچھ. اس اصول میں یہ ہے کہ جو جتنا قریب اتنا حق زیادہ, ایک اصول یہ کہ جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا حق زیادہ. تو یہ پتہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ قریب ایک مسلمان کے لیے کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ بڑا, ان سے زیادہ قریب تو کوئی بھی نہیں. ہم ان کے لیے تو ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. تو سب سے زیادہ حق جو ہے ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کا حقوق ہے, ان کی عظمت اور ان کی اتباع اور ان سے محبت, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اصل چیز جو ہے وہ تو اتباع ہے, محبت کا اظہار اتباع سے ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت حقوق ہیں انسانوں میں, یوں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہیں. بہشتی زیور میں جو شروع کیا گیا حقوق کا بیان, تو جانور کے حقوق, پھر آدمی کے حقوق, انسان کے حقوق, پھر مسلمان کے حقوق, پھر دوسرے رشتے داروں وغیرہ کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق, حقوق بیان کیے گئے, پڑھنے کی چیز ہے بہشتی زیور حقوق. اور ہم جیسے جس حالت میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارے لیے بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی بہت قریب ہے, زیادہ ان کے تو قریب ہونے کا کلام پاک میں ہے. تم ایک دوسرے کا لباس ہو, لباس تو قربی کے لیے ہوتا ہے. تو ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو پچھلی مرتبہ بھی حقوق زوجین کے بارے میں ہی عرض کیا گیا تھا اسی کتاب کے, اور آج بھی اسی کے سلسلے میں مزید کچھ بہت ہی عجیب چیزیں ہیں. کیونکہ اب دیکھیں کتاب میں مضامین سب کے سب حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور اس کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عاجی رحمۃ اللہ. تو اس سے اندازہ کر لیجیے آپ کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے مضامین کا انتخاب کیا ہوگا. وہ معمولی شخصیت نہیں تھے. اسی طرح سے دیکھیں اگر مضمون کسی ایسی طرح سے پیش ہو کہ ایک مستند ہستی پیش کرے کسی مستند ہستی کا, تو وہ دو گنا اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے نقل کیا. مثلا ان کا یہ ملفوظ مشہور ہے کہ دو باتیں ہوں تو چاہے کیسے ہی حالت ہو نور ہی نور ہے, اور ان میں سے ایک بھی کم ہو تو چاہے کیسے ہی آپ کو
آپ اپنی دانش میں ہوں اصل ظلمت ہی ظلمت ہے. اور وہ دو چیزیں یہ ہیں, ایک اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک شیخ کی محبت, محبت شیخ.
اب یہ اگر ہم پڑھتے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو ہم سمجھنے میں غلطی کر سکتے تھے, ظاہر سی بات ہے. لیکن جب حکیم الامت نے اس کو شرب کر دی, اس کے بیان فرما دیا, تو اب غلطی کا امکان کہاں رہا؟ لیکن یہ ہے فائدہ اس طرح سے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, حدیث ہے, ہم آپ غلطی کر سکتے ہیں سمجھنے میں. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا مطلب بتایا اور جس کو کر کے دکھایا وہ بہت مستند ہو گیا. تو اسی لیے یہ جو کتاب ہے اس کے اندر مضامین تو سارے حکیم الامت مولانا شفیع الدین تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے, لیکن اس کا انتخاب اور اس میں حتیٰ کہ جو عنوان لگائے ہیں وہ بھی حکیم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے خود لگائے, یہ نہیں کہ پبلشر ناشر نے لگا دیا, ایسا نہیں. اب اس میں آج جو پڑھنا ہے وہ بیوی کے مالی اور مادی حقوق. پچھلی مرتبہ بھی کچھ مالی اور مادی حقوق کا ذکر ہوا تھا, لیکن زیادہ حصہ اس کا حسن سلوک اور دلجوئی کا تھا, بیوی کی دلجوئی. اس دلجوئی کے سلسلے میں کچھ مادی حقوق کا ذکر ہوا تھا, مثلا بیوی کے خط میں تنگی نہ کرو, یہ ذکر ہوا تھا. جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مادی حقوق ہے, پیسوں سے متعلق ہے, لیکن اصل میں وہ دلجوئی سے متعلق ہے. اب وہ حقوق جو مالی اور مادی حقوق کا عنوان لگا کر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے, فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, عنوان لگایا ذی وسعت مرد کے ذمے ماما کا خرج بھی واجب ہے. ماما یعنی نوکرانی. میں بتا رہا کہ آپ کے کان کھل جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا دین کا علم رکھتے ہیں, سنیے. ایک کوتاہی بعض مردوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ باوجود فارغ البالی کے, پیسے والے ہیں, مال والے ہیں, اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے, باوجود فارغ البالی کے بی بی کے خرچ میں تنگی کرتے ہیں اور اتنا کم دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے تو کافی ہو سکتا ہے, ورنہ ماما یعنی نوکرانی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. ماما اصل میں نوکرانی کو کہتے ہیں, لیکن فیشن نے والدہ کو ماما کہلوا دیا. یعنی یہ اردو میں ہے, ملک عربی میں کچھ اور ہوتا ہو, ہر علاقے کی زبان الگ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اتنا کم خرچ دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے تو کافی ہو سکتا ہے, ورنہ ماما یعنی نوکرانی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. حالانکہ مرد اگر ذی وسعت ہو تو اس کے ذمے ماما کا خرچ بھی واجب ہے. اب دیکھیے اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو شاید آپ نے نہیں سنا ہو کہ ماما یا نوکرانی کا خرچ فارغ البال اور صاحب حیثیت آدمی کے لیے واجب ہے, یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے. اسی لیے میں تو کہا یہ معارف عجیب معارف کی کتاب ہے اور قول حکیم الامت کا ہے. وہ بہت احتیاط کرتے تھے, بہت ہی تقوی والی ہستی تھی. وہ تو ایک چیز منہ سے نکالتے نہیں تھے جب تک کہ بالکل ٹھوک بجا کے پکی نہ کر دی. لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور ہے, اس کو پھر سے سنیے. ایک کوتاہی بعض مردوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ باوجود فارغ البالی کے بی بی کے خرچ میں تنگی کرتے ہیں اور اتنا کم دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے تو کافی ہو سکتا ہے, ورنہ ماما یعنی نوکرانی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. حالانکہ مرد اگر ذی وسعت ہو تو اس کے ذمے ماما کا خرچ بھی واجب ہے. اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ماما کا خرچ واجب ہے, نوکرانی کا خرچ واجب ہے مرد پہ. لیکن اس میں ایک اور بات ہے. اچھا چلیے اب میں کلاس ٹیچر بن جاؤں, بتائیے کیا بات ہے وہ دوسری. ایک بات اور ہے اسی عبارت میں, ایک بات اور چھپی ہوئی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں کیا فرماتے ہیں. اتنا کم دیتے ہیں, بتائیے چلا کہ بیوی کو خرچہ دے دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے, یعنی کہ اپنی پوری تنخواہ دے دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہتا, میں تو کہتا ہوں بیوی کو اپنی تنخواہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کتنی, لیکن گھر کے خرچ کے حساب سے اس کو دے دو کہ تو وہ گھر چلائے. یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا اس سے؟ مطلب دیتے ہیں کہ مطلب ہوا. اب آپ سارا پیسہ مرضی لے کے بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو بیچاری کو ایک چھوٹی سی چیز بھی چاہیے, ٹوتھ پیسٹ بھی چاہیے تو اسے لے گی, ٹوتھ پیسٹ منگوا دیجیے. اتنا تو پیسہ ہو اس کے پاس, گھر کا خرچ چلائے. حالانکہ گھر کا خرچ کیا چلائے گی, وہ شوہری کو کہے گی کہ لیجیے. اور ایک کوتاہی بعض عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے, تو مردوں کی کوتاہی بیان کی. اور عورتوں کی طرف سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ باوجود شوہر کے تنگ دست ہونے کے, شوہر تنگ دست ہے, وہ اس کے پاس وسعت نہیں ہے کہ اتنا خرچ کر سکے, اس کے باوجود اس کو مجبور کرتی ہیں کہ ماما کو ماما لا دے, نوکرانی رکھ دے. حالانکہ شوہر کی تنگ دستی کی صورت میں مرد اس پر مجبور نہیں ہے, بلکہ دیکھا جائے گا کہ عورت اپنے کام پر قادر ہے یا نہیں. اگر عورت قادر ہے یعنی صحت مند ہے اور کام کر سکتی ہے اس مرد کے لیے جو مرد تنگ دست ہے, یہ سمجھ لیجیے یہ مسئلہ اس کے لیے, تو اپنا کھانا بھی پکائے وہ عورت اور شوہر کا بھی کھانا پکائے اس کے ذمہ ہے, کیونکہ شوہر کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں کہ نوکرانی رکھ سکے, اور یہ عورت صحت مند ہے اور کھانا پکانے کا قادر ہے. اگر قادر نہیں یعنی ایسی صورت ہے کہ بیچاری کر ہی نہیں سکتی, خواہ کسی مرض کے سبب ہو, خواہ امیر کبیر ہونے کے سبب, کہ امیر کبیر خاندان سے آئی ہے وہاں پکا ہی نہیں جاتا تو کیسے پکائے گی, تو قادر نہیں کہا تو شوہر اب کیا ہوگا, اب شوہر ہے تنگ دست اور بیوی کھانا پکانے پہ قادر نہیں, گھر کے کاموں پہ قادر نہیں, دو وجہ سے, یا مرض کی وجہ سے صحت خراب ہونے کی وجہ سے, یا امیر کبیر گھر کی ہے وہ عادت ہی نہیں اس کو ایسے کام کرنے کی, تو اب کیا ہوگا سوچیں. تو اگر ایسا ہے تو نہ تو شوہر نوکرانی لانے پر مجبور ہے, اس کی ذمہ نہیں, وہ تنگ دست ہے, نہ عورت کھانا پکانے پر, کیونکہ کھانا پکا کیسے سکتی ہو, بلکہ شوہر سے کہا جائے گا کہ تیار شدہ کھانا عورت کو لا کر دے, خواہ بازار سے یا کہیں اور پکا کر. معارف میں وہ علوم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن معلوم نہیں, اور یہ معلوم نہ ہونے سے بڑی خرابیاں پھیلتی ہیں اور بڑے تعلقات خراب ہوتے ہیں. ہمیں جب دیکھیں ظلم بہت خراب چیز ہے, ظلم اچھی چیز نہیں. میں اسی لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں دیکھو مظلوم بن جاؤ, چاہے بیوی کا معاملہ ہو چاہے کسی اور کا ہو, خدا کے لیے مظلوم بن جاؤ, ظالم نہ بننا, ظالم نہ بننا, ورنہ عمر بھر بھگتو گے. ظالم کو فلاح نہ دنیا میں آخرت میں تو کوئی سوال ہی نہیں. ظالم نہ بنو, حقوق العباد تم نے مار دیے, بالخصوص حقوق مالیہ, تو ظالم ہوگا, اس کا تو وبال آ کے رہے گا. وبال کس صورت میں آئے, اللہ میں تو علم ہے, اللہ میں جب چاہیں بعد و آغاز وبال بہت دیر میں آتا ہے, آتا ضرور ہے. ظلم کا وبال میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ہی آتا ہے, دنیا میں بھی آتا ہے, یہ نہیں ہے. تو اس سے ان چیزوں کی احتیاط ضروری ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے مسائل. ہاں اب ہنسی خوشی بیوی راضی ہو جائے اس کا بھی مسئلہ بھی آتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں ہنسی خوشی, کسے کہتے ہیں, وہ اپنی طرف سے فرض کر لیا ہاں وہ تو ہنسی خوشی. ایک کوتاہی بعض عورتوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے, ایک دوسری کوتاہی کہ جہاں ذرا تنگی ہوئی, اب ہوتا ہے ایسا کبھی تھا شوہر کے پاس, اب نہیں رہا, تنگی ہو گئی, تو انہوں نے تفریق کی درخواست شروع کر دی, ہم الگ ہو جائیں گے, خلا کا مطالبہ کر دیا یا الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا. اب آج کل یہ ہو گیا ہے, ہمارے ہندوستان کی تو عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جس حال میں بھی وہ گزارا کیا کرتی تھیں, لیکن اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, کبھی تو حکیم امت بیان فرما رہے. سو سمجھ لینا چاہیے کہ سخت تنگی کی حالت میں گو بعض ائمہ کے نزدیک قاضی کو تفریق جائز ہے, سخت تنگی ہو تو قاضی کرائے گا تفریق, لیکن اول تو یہاں شرعی قاضی نہیں, اور بدون قاضی شرعی کے کسی کے نزدیک بھی تفریق صحیح نہیں, کہ اگر قاضی نہیں ہے تو تفریق نہیں ہو سکتی کسی امام کے نزدیک نہیں. دوسرے ہمارے مذہب حنفی میں خود قاضی کے ہوتے ہوئے بھی اس خاص وجہ یعنی تنگ دستی کے, شوہر کی تنگ دستی کی وجہ سے تفریق جائز نہیں. تو اللہ میں کی طرف سے تنگ دستی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ شوہر بیچارہ غریب ہے تو بیوی الگ ہو جائے, بلکہ قاضی عورت کو حکم دے گا کہ تو قرض لے لے کر خرچ کر, اور وہ قرض بذمہ شوہر ہوگا, کیونکہ ذمہ نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے. پتا ہم کیسے کیسے مضامین ہیں, نہیں سنے ہوں گے آپ لوگوں نے. اب بعض روشن خیال ایسی صورتوں میں بزوں میں خود علماء پر اور در حقیقت شریعت پر اعتراض کرتے ہیں. اب علماء بتائیں مسئلہ شریعت کا اور اس مسئلے پر کریں اعتراض اس عالم پر, تو وہ اعتراض جاتا ہے شریعت پر, بہت خطرناک چیز ہے. تو حقیقت میں وہ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ تفریق کا جائز نہ ہونا عورت کے حقوق کو تلف کرنا ہے, کہ بیچارہ وہ تنگ دست ہے, کھانے پینے کو نہیں ہے, اور عورت الگ ہونا چاہتی ہے, الگ بھی نہیں ہونے دیتے اس کو, یہ مطلب ہے. کیونکہ ہمارے دیار میں, ہمارے ملکوں میں شرعی قاضی نہیں, تو اب ایسی مجبوری میں عورت تفریق کرائے کیسے,
جہاں مذہب اجازت دے وہاں بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو قرض بھی نہ ملے تو پھر کھائے کہاں سے؟ اب کہتے ہیں حکیم الامت، میں کہتا ہوں کہ آپ صاحبوں کو یہ آسان ہے کہ عورت کی ہمدردی میں شریعت پر اعتراض کر کے اپنا دین برباد کرنے لگے۔ ایک تو عورت سے ہمدردی بہت جلد ہو جاتی ہے مردوں کو، یہ بڑی مشکل ہے۔ جہاں کوئی جھگڑا ہوگا میاں بیوی میں، یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ کس نے ظلم کیا، کس نے زیادتی کی، بس کھٹ عورت کے ساتھ۔ اکثر اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، غلط ہے۔ پہلے معلوم کرو کہ واقعہ کیا ہے، کون حق پر ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے اس کو معلوم کرنے کی۔ جب تک واقعہ معلوم نہیں کیسے تم کر سکتے ہو؟ تو یہاں پہ بھی حضرت وہی بات فرما رہے ہیں، دوسرے سلسلے میں، کہ تم جو اپنا دین برباد کر رہے ہو عورت کی ہمدردی میں شریعت پر اعتراض کر کے، اس سے زیادہ آسان تو یہ تھا کہ اس کی ہمدردی میں کچھ اپنا مال ہی صرف کرتے۔ وہ تنگ دستی تھی تو مال دے دیتے، ایسے ستم دیدہ اور غم رسیدہ کی مدد کرتے۔ اور یہ خیال تو کرنا چاہیے کہ آپ کی اس رائے میں عورت کی تو ہمدردی ہو گئی، لیکن کیا ایسا مجبور مرد قابل ہمدردی نہیں؟ حکیم الامت فرما رہے ہیں، کیا ایسا مجبور مرد قابل ہمدردی نہیں؟ کیا اس کی یہی ہمدردی ہے کہ اس کی بیوی جو اس کے لیے کس قدر مائے انس اور تسلی تھی، اس سے اس کو جدا کر دیا جائے؟ اور جو طریقہ ہمدردی کا ہم نے بتلایا ہے، اس میں دونوں کی امداد ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور دونوں اپنے گھر پر آباد رہیں گے۔ انصاف کیجئے، ہمدردی کہنے کے لائق کون سی صورت؟ ظاہر شریعت کی بتائی ہوئی صورت ہے۔ اور ایک کوتاہی بعض عورتوں کی یہ ہے کہ شوہر کے مال کو بے دریغ اڑاتی ہیں، اور سب فضول اخراجات اور تمام قسم کے خرچ کا ذمہ بذمہ شوہر سمجھتی ہیں۔ خصوصاً اس زمانے میں پان، چھالیا، چائے، اس میں اس قدر زیادتی کرتی ہیں کہ خود بھی کھاتی پیتی ہیں اور آنے جانے والوں کو بھی تقسیم کرتی ہیں، اور یہ شوہر کے ذمے جرمانہ سمجھتی ہیں۔ حالانکہ فقہا نے یہاں تک تصریح کر دی ہے کہ قہوہ اور حقہ اور موسمی پھل بھی شوہر کے ذمے نہیں، اگرچہ قہوے اور حقے کی عادت بھی ہو اور اس کے چھوڑنے سے اس کو تکلیف بھی ہو، تب بھی شوہر کے مال میں سے یہ صرف نہ ڈالا جائے۔ شوہر ان مصارف میں سے جتنے کا متحمل ہو جائے اس کا احسان ہے، اور شوہر کی شان کے لائق بھی یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو بیوی کو جو اس کے لیے سرمایہ راحت ہے، راحت پہنچانے میں دیر نہ کرے۔ قرآن میں ہے کہ دیکھو بیوی تمہارے لیے بنائی گئی ہے اس لیے کہ لتسکنو الیہا، کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تو بیوی سرمایہ راحت ہے، تو جب یہ بات ہے تو اس کو راحت پہنچانے میں دریغ نہ کرے۔ مگر عورت کو بھی مناسب نہیں کہ اس راحت پہنچانے کا یہ صلہ کرے کہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ عورتوں کی ان فضول خرچیوں کی بدولت بالخصوص اس طرح کی چیزیں جیسے پان اور لباس اور آرائش اور رسوم اور تقریبات میں فضول خرچی کر کے پھر اس سے مسلمان پنپنے نہیں پاتے، ان کے گھر کو، تجارت کو گھن سا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرد رشوت بھی اسی وجہ سے لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہوں، تو اکثر گھروں میں دنیا کی بھی رونق رہے اور مردوں کا تقوی بھی محفوظ رہے۔ بلکہ اگر ذرا عورت مضبوطی اختیار کر لے تو مرد کو بمجبوری متقی بننا پڑے۔ بہت نظائر ایسے موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ تم رشوت نہ چھوڑو گے تو ہم تمہاری کمائی نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ ادھر مرد و عورت کا تعلق، ادھر اس خلوص کی برکت، اس کا اثر یہ ہوا کہ مردوں کو، اس مرد کو رشوت سے توبہ کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ شوہر کے ذمے عورت کا صدقہ فطر، قربانی اور اس کے اپنے زیور کی زکات واجب نہیں۔ شوہر کے ذمے عورت کے مملو کا زیور، یعنی جو زیور عورت کی ملک ہے، مالک ہے، جو عورت جس زیور کی مالک ہے، اس کی زکات یا اس کی طرف سے صدقہ فطر یا قربانی مرد کے ذمے واجب نہیں۔ سو اگر ایسی رقم ان کو مل جایا کرے گی تو ان واجبات کی ادائیگی میں ان کو سہولت ہو۔ یعنی اگر عورت کو کچھ جیب خرچ دے رہے ہیں، کیونکہ شوہر پر واجب تو ہے نہیں، اگر شوہر نے نہیں دیا تو عورت اپنا زیور بیچ کر یہ سب حقوق اس سے ادا کرے، پہلے زیور کو بیچے اس سے ادا کرے زکات۔ شوہر کے مال سے بلا اس کی رضا کے ان عبادات میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا، خوب سمجھ لینا چاہیے۔ عورتیں اس میں سخت بے احتیاطی کرتی ہیں اور اس کے ناجائز ہونے کا ان کو وسوسہ تک بھی نہیں آتا، شوہر کے مال کا اپنے کو بالکل مالک سمجھتی ہیں، بالکل یعنی سارے کے سارے کا مالک سمجھتی ہیں۔ سو یہ بنا ہی باطل ہے۔ شوہر اور بیوی کی ملک جدا ہے،
یہ شوہر کے لیے بھی ظلم ہوگا کہ اگر عورت کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے، اور عورت کے لیے بھی خیانت ہوگی اگر مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے. ہر ایک کا مال الگ ہونا چاہیے، وصیت میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، وصیت میں ہونا چاہیے کہ مرد کا کیا کیا چیزیں گھر میں مرد کی ہیں، کیا کیا چیزیں عورت کی ہیں، بیوی کی ہیں. ایک دم اندھیر نہ پڑے، اگر بیوی کو کوئی چیز دی ہے دے دی. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجیے بیوی کو کوئی چیز دے دی، مثلا زیور دے دیا، اس کا یہ تم کو میں نے دے دیا، یا یہ کپڑے تم کو دے دیے، یا گھر، یا تم کو میں نے یہ چیز دے دی، یا یہ بورچخانے کا فرنیچر، بورچخانے کے برتن دے دیے، تو اب آپ واپس نہیں لے سکتے، جائز ہی نہیں ہے، بس زیور میں ہی مسئلہ دیا ہوا ہے. ایسے قریبی رشتے داروں کو چیز دے کر واپس لوٹا نہیں سکتے، سبن جائز نہیں. تو اس کی ہو گئی، اب اس کی ہو گئی تو وصیت میں ہونا چاہیے کہ بھائی کون سی چیزیں آپ نے بیوی کی مل کر دی. موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کیسے ورثہ میں تقسیم ہوگا. اچھا اب یہ ہے کہ مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے عورت تصرف نہ کرے، اور عورت کے مال میں بلا اس کی رضا کے مرد تصرف نہ کرے، دونوں خیانت ہے، دونوں خیانت ہے. اب سوال یہ ہوا کہ رضا سے مراد کیا ہے، مرد کا راضی ہونے سے کیا مراد ہے، یا عورت راضی ہے اس کے اوپر کہ میرا مال خرچ کرو اس سے مراد کیا ہے. رضا سے مراد سکوت کرنا، یا ناراضی کا اظہار نہ کرنا، یا پوچھنے پر رضا ظاہر کرنا، یہ نہیں. سکوت سے، سکوت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ راضی. تجربے سے ثابت ہے کہ اکثر اوقات باوجود گرانی اور کراہت کے لحاظ و شرم و مروت کے سبب ایسا کیا جاتا ہے. شوہر نے کہا بھائی میں یہ لے لوں، اب چپ ہے، یہاں لے لیجیے کہہ دیا، اس سے کیا ہوا، وہ دل سے تو راضی نہیں تھی، کیونکہ باوجود گرانی اور کراہت کے لحاظ اور شرم اور مروت کے سبب ایسا نہیں کہہ جاتا. رضا وہ ہے کہ قرائن قویہ غیر مشتبہ سے مالک کا طیب خاطر جزم کے ساتھ یقینی طور پر دلی رضامندی کے ساتھ معلوم ہو جائے، اور قرآن و حدیث میں اسی کا استعمال شرط جواز مال میں کیا گیا. چنانچہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر کا کوئی حصہ، تو تم اس میں سے کھاؤ مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کہ مسلمان کا مال بغیر اس کی رضامندی کے حلال نہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا دینے کا. فرماتے ہیں کہ ایک مشورہ ہے جو مردوں کو دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اخراجات کے لیے مال دینے کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ چونکہ ایسے مصارف دینیہ اور دنیاویہ کی اکثر حاجت واقع ہوتی ہے، اور اکثر عورتوں کے پاس جداگانہ مال نہیں ہوتا، مثلا زکات دینی ہے، صدقہ فطر دینا ہے، کوئی اور عورت کو خرچ کرنا ہے، اس لیے مردوں کو مناسب ہے کہ نفقہ واجبہ کے علاوہ حسب وسعت کچھ خرچ ایسے مواقع کے لیے جداگانہ بھی دے، کچھ جیب خرچ دے دیا کرے، پھر اس کا حساب نہ لیا کریں، خرچ بھی دیا پھر حساب بھی لے کے بیٹھ گئے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے موافق آزادی کے ساتھ بے تکلف ایسے مصارف میں صرف کرے. کوئی ان کا رشتہ دار ممکن ہے غریب ہو، اس کو دینا چاہتی ہوں، کوئی اور ہو، کوئی اور مصرف ہو، تو اس میں کہتے ہیں پھر اس کا حساب نہ لے. شوہر اپنی بیوی کو رہنے کے لیے جداگانہ گھر یا کمرہ دینا اس کا واجب ہے، اور نفقہ ہی ایک جز بیوی کو رہنے، اسی کا ایک جز ہے بیوی کو رہنے کے لیے گھر دینا. اس کے متعلق ایک عام غلطی میں اکثر مرد مبتلا ہیں کہ جداگانہ گھر دینا اپنے ذمے واجب نہیں سمجھتے. وہ تو اکثر کا یہی حال ہے، اور ہیں دیندار، بہت خوب دینداری ہے کہ ظلم ہے، دینداری کے ساتھ ظلم کیسے ہوتا، یا تو ظلم ہوگا یا دینداری ہوگی. بس اپنے عزیزوں میں عورت کو لا ڈالتے ہیں. سو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر شامل رہنے پر عورت بخوشی راضی ہو تب تو خیر، ورنہ اگر وہ سب سے جدا رہنا چاہے تو مرد پر اس کا انتظام واجب ہے. اور یہاں بھی راضی ہونے کے معنی وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے، صرف سکوت یا رسمی طور سے کہنا کافی نہیں، یعنی طیب خاطر سے وہ راضی ہو. حتیٰ کہ اگر مرد کو قرائن قویہ سے معلوم ہو جائے کہ وہ جدا رہنا چاہتی ہے مگر زبان سے اس کی درخواست وہ نہیں کر پاتی، تب بھی مرد کو شامل رکھنا جائز نہیں. البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر پورا گھر جدا نہ دے سکے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ پورا گھر لے کر دے، تو بڑے گھر میں سے ایک کمرہ ایسا دینا کہ اس کی ضروریات کو کافی ہو سکے، اسے اس کا حمام ہو، اس کا باورچی خانہ ہو، گھر ہو، ایک اس کے مہمانوں کے آنے جانے کا راستہ ہو، اتنا تو ہونا چاہیے. اور اس میں اپنا مال و اسباب مقفل کر کے تالا وغیرہ لگا کر وہ آزادی کے ساتھ رکھ سکے اور آزادی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ اٹھ سکے, بات چیت کر سکے, یہ واجب کے ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا. اور فرماتے ہیں آج کل کے جو واقعات ہیں اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ اگر عورت شامل رہنے پر راضی بھی ہو اور جدا رہنے سے سب عائزہ ناخوش بھی ہوں, سارے رشتے دار ناخوش
ہوتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں تو الگ کر لینا چاہتا ہوں بیوی کے لیے, سارے رشتے دار آپ سے ناراض.
فرماتے ہیں تب بھی مصلحت یہی ہے کہ اس کے جدا ہی رکھے, اس میں ہزاروں مفاسد کا انسداد اور ہزاروں خرابیوں کی روک تھام ہے, اور گو اس میں چند روز کے لیے عزیزوں کا ناک منہ چڑھے گا مگر اس کی مصلحتیں جب مشاہد ہوں گی سب خوش ہو جائیں گے. خصوصاً چولہا تو ضروری علیحدہ ہونا چاہیے, زیادہ تر آگ اسی چولہے ہی سے بھڑکتی ہے. فقہا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مرد کی اگر پہلی بیوی سے کچھ اولاد ہو دوسری بیوی کو اس کے ساتھ شامل رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اور بعض آدمی اس کو بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کا محکوم و مغلوب بنا کر, یہ تو بہت عام ہے ہندوستان پاکستان. اب سنیے, بعض آدمی اس کو بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کا محکوم و مغلوب بنا کر رکھیں اور اس کی بدولت بیویوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. سو سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی پر فرض نہیں کہ ساس کی خدمت کیا کرے, تم سعادت مند ہو خود خدمت کرو, خدمت کے لیے نوکر لاؤ, خود نہیں کر سکتے. بیوی کے ذمہ کرنا یا اس کو مجبور کر دینا کہ میری ماں کی خدمت کر, بالکل ظلم ہے, بیوی اس کام کے لیے نہیں ہے. دیکھا آپ نے, یہ تو ہے, یہ دین ہے. میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں لیکن دور دین سے, حقیقت میں ہم لوگ دیندار لوگ بہت دور ہیں, اسی وجہ سے تو دین پھیلتا نہیں ہے. یہ تو مالی حقوق ہو گئے, لیکن اس کے کچھ اور حقوق ہیں جس کو نفقات روحانیہ فرمایا ہے, روحانی حقوق, بیوی کے روحانی حقوق. ایک تو مالی حقوق, ایک دلجوئی والے حقوق, اور ایک روحانی حقوق. اس سے مراد دینی تعلیم و تربیت ہے. یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو دین پہ رکھا جائے اور اس کی دینی تعلیم و تربیت کی جائے. لیکن آج کل دونوں طرف سے گڑبڑ ہے, شوہر تو اس کو جانتا ہی نہیں کہ بیوی کی دینی تعلیم و تربیت کرے, وہ خود ہی نہیں کہ جب مشک میں ہی پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آنے والا حساب ہے. شوہر صاحب خود ہی دین کو نہیں جانتے, اور اگر شوہر دینی تعلیم و تربیت عورت کی شروع کرے اور چاہے تو عورت نہیں چاہتی, آسانی سے قبول نہیں کرتی. فرمایا کہ اوپر جو ہے ابھی جو بیان کیا گیا وہ عورت کے مادی حقوق وغیرہ کے بارے میں تھا. یہ ایک قسم, یہ بھی ایک قسم ہے حق کا کہ یہ رزق مانوی ہے, یعنی دینی تعلیم و تربیت جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس طرح نفقات حسیہ یعنی مادی اخراجات سے بیوی اور اولاد اور متعلقین کی جسمانی تربیت ضروری ہے جس کا اوپر بیان کیا گیا, اسی طرح علوم و طرق اصلاح یعنی علوم اور اصلاح کے طریقوں سے ان کی روحانی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس میں بھی انواع انواع قسم کی کوتاہیاں اختیار کی جاتی ہیں. چنانچہ سب سے اول اور اعظم کوتاہی تو یہ ہے کہ بہت لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے, یعنی اپنے گھر والوں کو نہ کبھی دین کی بات بتاتے ہیں نہ کسی برے کام پر ان کو روک ٹوک کرتے ہیں, بس ان کا اتنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت کے مطابق خرچ دے دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو. حالانکہ قرآن مجید میں نص صریح ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور حدیث شریف بہت صاف ہے, صحیح حدیث شریف ہے, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور قیامت کے روز تم میں سے ہر ایک سے اس کے محکوموں کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے علاوہ اس میں متعدد حدیث شریف ہے. اب یہ ہے کہ اس میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ, لیکن اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے بڑا ہی ہم پہ احسان کیا, یہ طریقہ بتایا کہ روزانہ بہشتی زیور, حیات المسلمین اور مواعظ میں سے صفحہ, آدھا صفحہ, دو صفحہ, جتنا ہو سکے دس منٹ میں ختم کرو, زیادہ لمبا نہ کھینچو, یہ پڑھ لیا کرو اور سنا دیا کرو بیوی بچوں.
یا اس میں سے کچھ تو وہ پڑھ لیں تم سن لو. اس طرح سے روزانہ بلا ناغا کرو, دیکھو دیکھو کایا پلٹ ہو جائے. اس میں تاثیر اتنی, اور خود جو مرد ہے اس کا بھی فائدہ ہے, اس کی بھی روحانی تربیت ہوتی رہتی ہے. لیکن ہم لوگ جب پڑھتے ہیں وہ کتاب تو جو ہمارا اس وقت پڑھنے میں جو اثر ہوتا ہے وہ ایسے اکیلے پڑھنے میں نہیں ہوتا, تو وہ بہت فرق پڑتا ہے. بہت عجیب چیز ہے, کرنے کی چیز ہے. اور الحمدللہ مشاہدہ ہے جن جن لوگوں نے کیا ہے, دیکھتے دیکھتے بیویاں دیندار بہت ہو گئیں. شوہر کے لیے بیوی کو بتانا کچھ نصیحت کی باتیں سخت مضر ہے, وہ قبول ہی نہیں کریں گی. اکثر تو یہی ہے, شوہر کی بات بیوی کیوں قبول کرے گی؟ لیکن اس کو کتاب پڑھ کے سنائیں تو وہ قبول کرتی ہے, کیونکہ وہ کتاب شوہر نے نہیں لکھی, ان کی نفسیات ہے, ان کو ایک ناز ہوتا ہے, اس ناز میں وہ بات قبول نہیں کرتی. تو اس کی تدبیر یہی ہے کہ کتاب پڑھ کے سناؤ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی, فوراً اس میں اثر ہی اتنا ہے کہ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے تربیت ہو جاتی ہے. لیکن خود مت بولو, جہاں بولو گے اس کا الٹا اثر ہوگا. ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تصور کی بات ہے, حقیقت یہ کہ دیکھیے یہ سارا تصور تو یہی ہے, جب ہم گناہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور بالخصوص عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں یا عورتیں مردوں پہ ظلم کر رہی ہیں, تو آپ کو کیا دین حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. تو پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ عورت کی جدوجہد اس کا حق ہے, اس کے بارے میں بیان کیا گیا. آج مرد کی حقوق اور ایک تیسرا حق ہے ان کی روحانی تربیت, اس کا بھی کچھ مختصر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کی حقیقت ہمارے اندر آ جائے. ایسے بس اپنا فرض کیا ہوا دین وہ دین نہیں ہوتا.